الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. آذان من الله يوم الحج الأكبر، إن الله بريء من المشركين ورسوله. تقريبا 7 ہفتوں کے وقفے کے بعد آج پھر یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، مگر اسی اعلان کے ساتھ کہ 2 ہفتے جاری رہنے کے بعد ایام عزا کے دوران ایک مرتبہ پھر اس سلسلے کو معطل کرنا پڑے گا. آج کی گفتگو ایک ایسی گفتگو ہے کہ جو مکمل وقت میں نہ ہو سکے گی، اس اعتبار سے کہ مجھے اس طرف کو جلدی ختم کر کے ذہنوں کی ایک مجلس میں شرکت کے لیے جانا ہے، اور غالباً آپ نے صحیح اس کو شریک ہونا چاہیں گے. یہ تیار کرتے ہوئے کہ آج کے بعد آئندہ درس محرم کے پہلے عشرے میں ہوگا، اور یقیناً ہوگا، اس کے بعد وقت آ جائے گا کسی نئے موضوع پر گفتگو شروع کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. فقط پچھلے عنوان کو مکمل کرنا ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ ماہ رمضان کے اختتام پر ہماری پہلی تقریر آج شوال کو ہوئی تھی، اور اس کا عنوان تھا سلسلہ وہابیت. 2 تقاریر ہو سکی تھیں، حج کا موسم آ گیا، مجھے روانہ ہو جانا پڑا، اور پھر کچھ ایسے حالات اور واقعات دوران حج پیش آئے جن کی اکثر تفصیلات آپ کے علم میں آ چکی ہوں گی، کہ جس کے بعد علیہ السلام اس موضوع کو مزید دلانی کرنے کا خیال پیدا ہو گیا. تو شاید ان 2 تقاریر میں جو آج اور آئندہ جمعے کے درس میں ہونے والی ہیں، ہمارا عنوان وہی سلسلہ وہابیت رہے، مگر موجودہ حالات کے پس منظر میں. صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ مسائل فقہ نظر انداز نہ ہو جائیں، ابتدا میں فقہ کے کچھ مسائل، لیکن میں خود اس چیز کا اقرار کر لوں کہ آج مسائل صرف بہت مختصر رہیں گے، شاید 2 یا 3 مسئلے. یہ صرف اس لیے کہ ایک مرتبہ سلسلہ شروع ہو جائے، اور خوشقسمتی سے اب ہم ایک ایسے مرحلے پہ آ پہنچے ہیں جہاں ہر تقریر میں الگ الگ مسئلہ بیان ہو کے مکمل کیا جا سکتا ہے. تو آئیے فقط اور فقط آغاز ہو جائے اس کی خاطر فقہ کے کچھ مسائل شروع میں آ جائیں، کیونکہ تقریر کا وقت کم ہے اور میری اصل تقریر کافی لمبی ہے، اس لیے مسائل کو آج مختصر کرنا پڑ رہا ہے، اس کا جبران انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہو جائے گا. مظاہرات یعنی وہ چیزیں کہ جو کسی نجاست کو پاک کرنے والی ہیں، یہ عنوان زیر بحث تھا گزشتہ 2 سالوں سے، اور اس میں اب تک 3 بنیادی چیزوں کا تذکرہ ہو گیا. مطاہرات میں سب سے بہترین پانی ہے، جو تقریباً دنیا کے ہر متنجس کو پاک کر دیتا ہے. پانی کتنی قسموں کا ہے، خود پانی کس طرح پاک ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو کس طرح پاک کرتا ہے، یہ تفصیلات بیان ہو گئے. اس کے بعد مطاہرات میں دوسری چیز آتی ہے زمین. زمین میں بھی اتنی طاقت ہے کہ بعض نجس چیزوں کو خود اکیلے سنگنا پاک کر سکتی ہے، پانی کی ضرورت بھی نہیں رہتی. یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ بیان بھی مکمل ہو گیا. نمبر 3 سورج. سورج بھی مطاہرات میں ایک ایسا مطاہر ہے کہ جو بغیر پانی کی مدد سے تنہا بعض چیزوں کو پاک کر سکتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ بیان مکمل ہو گیا تھا ماہِ شوال کی آخری تقریر میں. میں نے اسی تقریر میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں مظاہرات ہیں صرف کی پانی، زمین اور سورج. موجودہ مراجع 12, 13, 15, 18, 21 تک حصے ہیں مظاہرات، یعنی ایسی چیزیں جو نجاست کو پاک کر دیں. لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد کا خیال ہے کہ یہ 18, 19 یا 15, 16 فقط عوام کو سمجھانے کے لیے ہیں. اصل مظاہرات صرف تین ہیں، پانیوں، زمینوں، سورج. پانی، زمین اور سورج کے بارے میں ایک جدید مسئلہ بھی آ گیا تھا کہ پانی دنیا کے کسی بھی سیارے کا ہو سکتا ہے کہ کسی سیارے میں کبھی رنگین پانی نکل آئے لیکن وہاں اسے مطلق مانا جائے. زمین دنیا کی کسی بھی سیارے کی ہو، چاہے ہمارے اس کرہ ارضی جیسی مٹیالی زمین ہو یا مریخ جیسی سرخ زمین، ہر زمین مظاہر ہے. سورج، کائنات میں کتنے ہی سورج کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس ایک سورج ہے، ایسے بھی خوش قسمت علاقے ہیں اس کائنات میں جنہیں پانچ پانچ سورج ملے ہوئے ہیں. بہرحال اگر پانچ سورج کسی علاقے میں ہے تو پانچ کے پانچ سورج مظاہر بنیں گے. تو زمین، پانی اور سورج کائنات میں کہیں بھی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، جب اس کو عرفاً کہا جائے کہ یہ مطلق پانی ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، تو وہ پاک کرنے کا کام انجام دے گا. اب اس کے بعد جو مظاہرات آتے ہیں وہ بہت مختصر ہیں، اور ان میں سے ایک کا بیان آج ہو رہا ہے جس کا نام ہے انتقال. انتقال یعنی ٹرانسفر. لفظ، یہ لفظ اردو میں فقط روح کے انتقال کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب روح جس میں انسانی کو چھوڑ کر جس میں مثالی میں منتقل ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ لفظ عربی میں موت کے معنوں میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. انتقال کا مطلب ایک چیز کا ٹرانسفر ہونا یا منتقل ہونا. جیسا کہ میں نے یہ بحث چھیڑ دی تھی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ انتقال جو ہے یہ کوئی مظاہر نہیں ہے، مگر اس ٹیکنیکل بحث کا یہ موقع نہیں ہے جس کے میں مسائل بیان کروں. تو چوتھی چیز جس کی مدد سے ایک نجاست پاک ہو سکتی ہے وہ چوتھی چیز ہے انتقال. یہ مسئلہ پیش آنے والا مسئلہ بھی ہے، لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کی تفصیل میں جانا بالکل بیکار ہے. انتقال کے بارے میں ہمارے علماء میں ایک اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ انتقال کا تعلق فقط خون کے منتقل ہونے سے ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، انتقال کا تعلق ہر نجاست کے منتقل ہونے سے ہے. مگر یہ ہے کیا چیز انتقال؟ انتقال کی تاریخ توضیح میں موجود ہے، اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا. انتقال کا مقصد ہے کسی نجاست کا کسی پاک چیز سے منتقل ہو جانا، یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ کہ اس طرح منتقل ہو جانا کہ عرفاً اس نجس چیز کو پاک چیز کا جرم مان لیا جائے. ویسے تعریف بہت آسان ہے لیکن سنتے وقت مشکل ہو جاتی ہے. یہی تعریف اگر لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہو تو سمجھنا بہت آسان ہوگا. ایک نجس چیز پاک چیز سے منتقل ہو کر اس کا حصہ بن جانا، اس کا جز بن جانا، عرفاً یہ کہا جائے کہ اب یہ اسی کا پارٹ ہو گیا ہے. تو پاک چیز پاک ہے، جو چیز اس کا حصہ بنے گی وہ بھی پاک ہو جائے گی. یہ ہے انتقال. نجس چیز کا کسی پاک چیز میں منتقل ہو کر اس کا حصہ بن جانا. یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اس کا حصہ بنا یا نہیں بنا؟ اس کا دار و مدار عرف پر ہے. عوام، عام ماحول، عام معاشرہ کہہ دے کہ یہ اس کا حصہ بن گیا ہے. اس کی سب سے واضح مثال خون ہے. جو خون اسلام میں نجس مانا گیا ہے، ہر خون تو نجس نہیں ہے، صرف اس جانور کا خون نجس ہے جو اچل کے نکلتا ہے. تو نجس خون منتقل ہوا ایسے مقام پر کہ جہاں پاک خون پایا جاتا ہے. مثلا انسان کا خون نجس ہے، مچھلی کا خون پاک ہے. انسان کا خون مچھلی کے خون میں منتقل ہوا، اور اس طرح سے منتقل ہوا کہ اس کے مچھلی کے خون میں مل کر اسی کا حصہ بن گئے. اس مچھلی کو ہم کاٹیں گے, اب جو خون نکلے گا جس کے بارے میں ہم کو پتا کہ 3 دن پہلے ہمارا نجس خون اس میں شامل ہو چکا تھا. تو دیکھیے, ویسے تو عقل یہ کہتی ہے کہ نجاست کا ایک قطرہ بھی اگر کسی چیز میں مل جائے تو سب کو نجس کر دے گا. اصول یہی تو ہے کہ پیشاب کا ایک قطرہ اگر چائے میں گرا تو چائے کی پوری دیر نجس. تو انسان کے خون کا ایک قطرہ بھی اگر مچھلی کے جسم میں گیا تو کیونکہ وہ مضاف ہے اس لیے پورا مچھلی کا خون نجس ہو جانا چاہیے. لیکن نہیں, یہ سہولت رکھی اسلام نے کہ نجاست 5 چیز میں منتقل ہوئی. ہمارا خون نجیب تھا, مچھلی کا خون پاک تھا, ہمارا خون مچھلی کے خون میں منتقل ہوا اور اتنی دیر تک رہا کہ اس کا حصہ بن گیا. اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس میں آدمی کا خون ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ سب مچھلی کا خون ہو گیا, سب مکس ہو کر مل ملا کے اس کا خون بن گیا. 3 دن کے بعد وہ مچھلی کاٹی گئی, اس کا خون نکلا جس میں ہمارا بھی خون شامل ہے, لیکن اسلام کے اعتبار سے یہ پاک ہے. یہ مثال تو میں نے پیچیدہ دے دی, اس کی اور زیادہ واضح مثال کیوں نہ دی جائے. مچھر اور کھٹمچ, پسو اور اسی قسم کے دوسرے کیڑے مکوڑے جو انسانی خون بھی پیا کرتے ہیں. اب مچھر نے ایک انسان کا خون پیا, انسان کا خون نجس ہے, یہ خون مچھر کے جسم میں پہنچا. نجاست ایک 5 جگہ پہنچی کیونکہ مچھر پاس ہے. اگر اتنی دیر تک ہمارا خون اس کے جسم میں رہے کہ پھر اسی کا خون بن جائے, مچھر کے جسم میں ہمارا خون جائے گا تو بہرحال مچھر کے پاس بھی ایک نظام ہے, خون کو چوسنے کے بعد پھر خون اس کے جسم میں یقیناً ڈائجسٹ یا ہضم ہوتا ہوگا اور اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہوگا. جب اتنا وقت ہو جائے کہ ہمارا خون اس کے خون میں شامل ہو کر اس کے جسم کا ایک حصہ بن جائے, فرفن یہی طرح کا خون ہو گیا, پھر اس مچھر کو ہم نے مارا, اس میں سے خون نکلا جس کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے یہ ہمارا خون پی چکا تھا, لیکن کیونکہ اب یہ مچھر کا خون بن گیا ہے اس لیے یہ پاک ہے. ہمارے کپڑے پہ لگ گیا تو اسی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, قرآن پہ لگ گیا یا مسجد میں لگ گیا تو اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ کسی نجاست کا پاک چیز میں منتقل ہو کر اسی کا حصہ بن جانا, یہ کہلاتا ہے انتقال, اور اس کی وجہ سے نجاست پاک ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ انتقال کے بعد ایک 5ویں چیز آئے گی, استحالہ. اس انتقال اور استحالے میں بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ اس کو انتقال مانا جائے یا استحالہ مانا جائے, لیکن وہ بحث اس وقت کی ہے, اسی وقت سمجھائی جائے گی. اچھا, یہ تو میں نے مثال دی کہ انسانی خون مثلا جانور کا حصہ بنا, لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ جانور کا حصہ بنے. انتقال کی شرط کیا ہے؟ نجاست کسی پاک چیز میں جا کر اس کا حصہ بن جائے, چاہے وہ پاک چیز جانور ہو جیسے مچھلی ہے یا مچھر یا درخت ہو. درخت فرض کیجیے کہ درخت کو جو پانی دیا جا رہا ہے وہ انسانی پیشاب ہے, اسی انسانی پیشاب سے وہ درخت نمو پا رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اس کے پودے اس کے پھل نکل رہے ہیں. اب اس درخت کے اندر جو پانی ہے, اس درخت کی پتیوں کو نچوڑا جائے جو پانی نکلے, اس درخت کے پھلوں کو نچوڑا جائے جو پانی نکلے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ پانی عام پانی نہیں ہے بلکہ انسانی پیشاب کو اس درخت نے استعمال کیا ہے. لیکن نہ یہ درخت کا پانی نجس کہلائے گا, نہ اس کے پتوں کو نچوڑ کے نکالا جانے والا پانی نجس ہے, نہ اس کے پھل کے اندر پایا جانے والا پانی نجس ہے. جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ سارا پانی جو درخت کے پھل میں ہے یہ وہی انسانی پیشاب تھا اور اس کو کوئی پانی دیا ہی نہیں گیا. جو یہ کس لیے پاک ہے؟ فقط اس چوتھے مسئلے کی وجہ سے کہ انتقال ہو گیا, پیشاب کا انتقال ہو گیا. یعنی ایک نجاست, وہ پیشاب ایک پاک چیز میں گئی, درخت ایک پاک چیز, اور اس میں جا کر اسی کا حصہ بن گئے. کوئی نہیں کہے گا کہ یہاں پیشاب ہم کو الگ نظر آ رہا, درخت کا درخت کے پھل کا حصہ بن گئی, تو اب یہ پیشاب پاک ہو گیا. اس پھل کو کھانا بالکل اسلام میں جائز اور عین ممکن ہے. اور یہی مسئلہ اور بہت ساری مثالوں میں آتا ہے. گائے نے انسانی پیشاب پی لیا اور پھر یہی پیشاب اس کے دودھ میں شامل ہو کے نکلا, یعنی دودھ کا جز بن کے, دودھ کا حصہ بن کے, اب یہ دودھ بالکل پاک ہے. بلکہ بعض علماء منی سے انسان کی پیدائش کو بھی اسی انتقال میں سمجھتے. بعض چیزوں میں اختلاف ہے کہ اس کو انتقال مانا جائے یا استحالہ مانا جائے. منی ایک نجس چیز ہے، لیکن ماں کے رحم میں جانے کے بعد یہ بچے کی صورت میں سامنے آتی ہے ہمارے، تو ایک نجس چیز پاک چیز میں منتقل ہوئی، تو انسان تو پاک ہے، ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئی ماں پاک ہے، اور اس کا جز بن کے ہمارے سامنے آئی تو وہی بنی جو نجس تھی، جب انسان بن گیا تو وہ پاک ہو گئی۔ تو کہ اس کی مثالیں تو اتنی زیادہ ہیں، جتنی مثالیں بیان کی جائیں اتنا ہی آپ کا ذہن الجھے گا، مثالیں بہت واضح اور بہت زیادہ ہیں۔ خلاصہ مسئلے کو پھر سنا کر اس سے متعلقہ دو باتوں کا بیان ہو جائے اور آج کی گفتگو ختم ہو جائے۔ تو مسئلہ کیا بنا کہ ایک پاک چیز نجس، ایک نجس چیز پاک چیز میں منتقل ہو کے اس کا جز بن جائے گی تو پاک ہو جائے گی، اگر جو نہ اس کو پانی سے پاک کیا گیا، نہ زمین سے پاک کیا گیا، نہ سورج سے۔ جیسے مثال دی گئی کہ انسانی خون اگر مچھر یا کٹمل پی لے اور اس کا خون بن جائے تو یہ پاک ہے، پیشاب وغیرہ یا کسی اور نجاست کو کوئی جانور کھا لے، اب یہ اس کے دودھ میں یا اس کے گوشت میں نکلے تو گوشت اس کا بالکل پاک اور حلال ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انسانی نجاست درخت کے اندر منتقل ہو کے درخت کا حصہ بن جائے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز آج کل کے کچھ جدید مسائل میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے، کتے کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر انسانی جسم سے ملانا، جو تبدیلی اعضا پہ ایک عمل ہوگا اس میں ایک امکان اس کا بھی لیا جا رہا ہے کہ کیا جانوروں کے اعضا انسانی جسم میں فٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اب جو پاک جانور ہیں ان کا مسئلہ تو آسان ہے، لیکن جو نجس العین جانور ہے، جیسے کتے کی آنکھ کو کاٹ کے کسی اندھے انسان کے لگایا جائے، یا کسی کافر کی آنکھ کو کسی مسلمان کی آنکھ کی جگہ لگایا جائے، تو کافر ہو یا کتا ہو یا سور، نجس العین ہے، سر سے لے کر پیر تک اس کا پورا جسم نجس ہے۔ اب اس کے جسمانی حصے کو کاٹا گیا، اس کی آنکھ کو یا اس کے کھال کو یا اس کے ہاتھ کو یا اس کے پیر کو اور کسی مسلمان کے لگایا گیا، تو کیا یہ نجس العین کی آنکھ مسلمان میں آنے کے بعد نجس ہی رہے گی یا پاک ہو جائے گی؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کافر جب تک کہ کلمہ نہ پڑھے اس کی آنکھ بھی نجس ہے، اس کے کان بھی نجس ہے، اس کے ہاتھ بھی نجس ہے، اس کی سانس بھی نجس ہے۔ کتا اور سور تو خیر کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ ہمیشہ نجس ہیں۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے اسی طرح دیا ہے کہ یہ چوتھے نمبر کے مسئلے میں حل ہوتا ہے، یعنی انتقال، کہ کتے کی یا کافر کی آنکھ نجس تھی، وہاں سے ہم نے اسے پاک جگہ یعنی مومن کے جسم میں منتقل کیا اور عرفاً یہ مومن کا حصہ بن گیا۔ اب کافر کی آنکھ جب مومن سے لگائی گئی تو سب یہی کہیں گے کہ یہ مومن کی آنکھ ہے۔ ہو سکتا ہے دو چار دن تک جب تک یہ واقعہ نیا نیا ہو، تازہ تازہ ہو، لوگ مذاق کریں، لوگ چھیڑے، لوگ اشارہ کریں کہ بھائی تمہارے تو کافر کی آنکھ لگی، مگر چار چھ دن کے بعد، مہینے دو مہینے کے بعد یہ آنکھ اسی کی آنکھ مانی جائے گی، عرفاً اس کی آنکھ مانی جائے گی۔ جب کتے کی آنکھ یا کتے کے جسم کی چھال کسی مسلمان کے جسم پہ لگائی گئی کسی مجبوری کی وجہ سے، اسی مسئلے کی وجہ سے وہ پاک ہو گئی، انتقال ہوا، ایک نجس چیز پاک چیز میں آ کر پاک چیز کا حصہ بن گئی، تو بغیر پانی ڈالے وہ خود بخود پاک ہو جاتی، جیسے ہی وہ اس کا حصہ بن جاتی۔ تو یہ مسئلہ تو اپنی جگہ مکمل ہوا، اور اس کی مثالوں کو آپ پھیلاتے جائیے، زیادہ واضح اس کی مثالیں آئیں گی جب میں اگلی دفعہ استحالے کا مسئلہ بیان کروں گا، کیونکہ بعض مثالیں ایسی ہیں جو انتقال میں بھی آتی ہیں، استحالے میں بھی آتی ہیں۔ یہ بات مکمل ہو، اب اس کے اندر جو قابل غور مسئلہ، یا یہ کہیے کہ جس میں زیادہ امکان ہے غلطی کا، وہ ایک ہی ہے۔ اسلام نے کیا شرط لگائی کہ نجس چیز پاک چیز میں آ جائے، جہاں تک تو مسئلہ آسان، مگر اس کے بعد ایک شرط اور لگائی کہ یہ نجس چیز اس پاک چیز میں آنے کے بعد اس کا حصہ بن جائے، یعنی عام لوگوں کی نگاہ میں یہ کہا جائے کہ یہ اس کا حصہ بن گیا، جب تک یہ حصہ نہ بنے اس وقت تک وہ چیز نجس رہے گی۔ یہ سب سے اہم شرط ہے اس مسئلے کی۔ تو ہر وہ نجس چیز جو کسی پاک چیز میں آ گئی مگر آنے کے باوجود اس کا حصہ نہ بنے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اسی طرح نجس رہے گی۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کافر کی آنکھ مسلمان کی آنکھ میں لگا دی اور اس کا حصہ بن گئی، اور ایک یہ کہ نہیں، حصہ لگائی نہیں بلکہ فرض کیجیے کافر کی آنکھ ہم اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے، تو ایک نجس چیز پاپ چیز تک آئی تو لیکن اس کا حصہ نہیں بن جائے گا. ہمارے ہاتھ میں ایک جو نجس چیز ہے تو وہ ہمارا حصہ نہیں کہ جائے گی, یہ اسی حالت میں نجس رہے گی. اچھا میں واضح کرتا ہوں, مچھر نے انسان کا خون پیا, اب اتنی دیر نہیں گزری کہ خون اس کے جسم میں جا کے اس کا حصہ بن جائے. ہم یہ غذا کھاتے ہیں, مثلا ہم پانی پیتے ہیں, یہ چائے پیتے ہیں, یقیناً ڈاکٹر بھی ہوں گے جو بڑی احتیاط کے ساتھ مجھے گفتگو کرنا, مگر یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ ہم نے روٹی کھائی, یہ ہمارے میدے میں گئی, لیکن میدے میں جاتے ہی یہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنے گی, اسے کچھ ٹائم لگے گا ہضم ہو کر ہمارے جسم کا حصہ بننے کے لیے. جو بھی غذا انسان استعمال کرتا اس کو کچھ وقت لگتا ہے انسانی جسم کا حصہ بننے کے لیے. کوئی چیز 15 منٹ میں ہضم ہو جاتی ہے, کوئی چیز 2 گھنٹے لگتی ہے, 3 گھنٹے لگتے ہیں کسی چیز کو ہضم ہونے میں. تو ہر چیز جو کسی دوسری چیز میں جاتی, ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہی اس کا حصہ بن جائے, کچھ نہ کچھ ڈائجیشن کے لیے ٹائم چاہیے. اچھا اب ایک مچھر نے ہمارا خون پیا, خون پینے کے بعد اگر اتنا وقت گزر گیا کہ ہمارا خون اس کے میدے میں جا کے اس کے جسم کا حصہ بن کے سرکولیٹ کرنے لگا تو وہ خون پاس, پھر ہم مچھر کو ماریں اور اس کا خون ہمارے ہاتھ پہ لگ جائے کوئی بات نہیں, ہم پاس. لیکن اگر اتنا ٹائم گزرنے سے پہلے پہلے ہم نے اس کو مار دیا, جسے اکثر یہی ہوتا کہ مچھر خون پی رہا ہے, انسان نے تیزی سے اس کا ہاتھ مارا اور وہ وہیں پہ دب گیا, گزر گیا اور اس کا خون ہاتھ پہ لگ گیا, تو یہ خون جو اس نے ابھی پیا ہے جو اس کے جسم میں موجود ہے, مگر ٹائم اتنا کم گزرا کہ ابھی اس کے جسم کا حصہ نہیں بنا ہوگا, تو نہ دیکھیے خون نجیب ہے. مسئلہ کیا بنا کہ نجاست پانچ چیز میں جانے کے بعد اتنا ٹائم گزر جائے کہ یہ اس کا حصہ بن گئی تو پاک ہو جاتی ہے, اتنا ٹائم نہ گزرے تو یہ نجیب رہتی. تو کھٹمل یا مچھر جو خون پی رہا ہو اگر اسی وقت اس کو مار دیا جائے تو 99% کیسز میں اس کا خون نجیب ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. اسی طرح وہ جانور, کچھ ایسے جانور بھی ہیں جیسے جونگ جیرا ہے, لیچ یا جونگ کے جیرا جو انسان کا خون پیتا, مگر اس کے جسم کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں کہ وہ خون پینے کے بعد اپنا حصہ بنا لے, بلکہ خون اس کے جسم میں اس طرح رہتا ہے جس طرح کسی بوتل میں آپ خون رکھتے ہیں. جونگ کا جسم بوتل کی مانے میں خون پیے گا وہ ہمارا, مگر اس کے جسم میں وہ سسٹم نہیں کہ ہمارا خون سرکولیٹ کر کے اس کا خون بن جائے, بلکہ بالکل بوتل کی طرح محفوظ ہے. پرانے زمانے میں تو اکثر جونگ لگوائی جاتی تھی گدے خون کو نکالنے کے لیے. تو خیر یہ جونگ یا جسے لیچ کہتے ہیں, یہ اگر انسان کا خون پیے اور انسان اس کو مار دے پھر جو خون نکلے وہ نجیس. کیوں نجیس ہے؟ اس لیے کہ یہ خون اس کے جسم میں گیا تو صحیح, اس جونگ ایک پاس کی رہا کیونکہ اس کا خون اتر کے نہیں نکلتا. ہمارا خون ایک پاس چیز میں گیا مگر پھر بھی نجیس رہا کیونکہ اس کا حصہ نہیں بن سکا. تو مسئلے کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ نجاست پاک چیز میں جانے کے بعد اس کا حصہ بن جائے. جونگ کے اندر ہمارا خون گیا وہ نجس کا نجس رہا کیونکہ اس کا حصہ نہیں بنا. مچھر یا کھٹمل نے ہمیں کاٹا اور فوراً ہم نے اس کو مار دیا, یہ جو فوراً مار دیا اس عرصے کے اندر جو خون نکلے گا وہ نجس ہے کیونکہ اس کا حصہ نہیں بنا. ایک بکری نے پیشاب پی لیا انسان کا, فوراً اس کو دبا کیا, اس کے میدے میں ابھی وہ پیشاب موجود ہے, یہ نجس ہے. اس لیے کہ ابھی اتنا ٹائم نہیں گزرا کہ یہ اس بکری کے جسم کا حصہ بن جاتا, اتنا ٹائم گزرتا پھر چاہے اس کے دودھ میں بھی ہو کے یہ پیشاب نکلتا تو دودھ کا پینا جائز تھا, لیکن فوراً ہم نے اس کو دبا کر دیا. ابھی یہ پیشاب, ابھی یہ پیخانہ, ابھی یہ خون, ابھی یہ شراب جو اس نے پی ہے اس کے میدے میں موجود ہے تو اس کو نجس مانا جائے گا. تو سب سے اہم مسئلے کا حصہ یہ ہے کہ نجاست جانور کے جسم میں جانے کے بعد اتنا ٹائم گزر جائے کہ پاک ہو جائے, یعنی اس کا حصہ بن جائے, اتنا ٹائم گزر جائے کہ اس کا حصہ بن جائے, تب یہ بات کہلائے گی. خیر یہ مسئلہ بھی ختم ہوا. اب آئیے آج کا آخری مسئلہ جس پر یہ گفتگو ختم ہو جائے گی. یہ جو مسئلہ آپ نے سنا, جانور پیشاب پی لے یا پیخانہ کھا لے یا ایک بکری کتے کا گوشت کھا لے یا ایک بکری سور کا گوشت کھا لے یا ایک بکری شراب پی لے, یہ ساری چیزوں میں, ساری نجاستوں میں یہ مسئلہ چلتا ہے. کہ ایک پاک چیز نجس چیز کو استعمال کر اور یہ نجس چیز اس کے جسم کا حصہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے. اب آئیے سب سے جو اس کے اندر کام آنے والا مسئلہ. اب تک کی جو گفتگو تھی وہ اتنی کام آنے والی نہیں, سب سے اہم مسئلہ تو آخری. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ نجاست اس جانور میں گئی ہے اور اس کا حصہ بن گئی ہے تو بات ختم, پھر تو اس کو پاک مانا جائے گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ مسئلہ سننے کے بعد اب زیادہ تر کیسز میں آپ کو شک ہوا کرے گا, مچھر نے خون تو کیا لیکن پتا نہیں یہ اس کا حصہ بنا یا نہیں بنا, شک ہو جائے گا اس مسئلے کو سننے کے بعد. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر ایک نجاست کسی پاک جانور میں چلی اور ہم کو شک ہو رہا ہے پتا نہیں یہ اس کا حصہ بنی یا نہیں بنی, اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تین مسئلے علماء اس مقام سے بیان کرتے ہیں اور تینوں کا جواب بہت واضح ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نجاست پاک جانور کے جسم میں کئی مسئلہ مچھر میں خون پی لیا اور ہمیں یقین ہے کہ ٹائم اتنا کم گزرا ہے کہ ابھی یہ مچھر کا حصہ نہیں بنا, بہت واضح مسئلہ ہے. جب آپ کو یقین ہے کہ یہ مچھر کا حصہ نہیں بنا تو نجس. نمبر دو, مچھر نے ہمارا خون چوسا اور اتنا ٹائم گزر گیا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ خون اب مچھر کا خون بن گیا. یہ بھی بہت آسان مسئلہ ہے, جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ مچھر کا خون ہے تو پاک. تیسرا مسئلہ یہ آتا کہ ایک نجاست پاک جانور کے جسم میں گئی, شک ہو رہا پتا نہیں یہ اس کا حصہ بنی ہے یا نہیں بنی, اتنا ٹائم گزرا ہے یا نہیں گزرا, یہ معلوم نہیں کہ عرف کیا کہے گا, یہی مسئلہ زیادہ پیش آئے گا. اس صورت میں مسئلہ ہے کہ اس کو نجس مانا جائے گا. یقیناً یہ چیز پہلے نجس تھی, اب شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز پاک ہوئی یا پاک نہیں ہوئی, صفا میں اس کو استشفاف کہا جاتا ہے, یہی مانا جائے گا کہ یہ پہلے نجس تھی تو ابھی بھی نجس ہے. میں خلاصہ یہ کہ جب کبھی کسی نجاست کے بارے میں شک ہو جائے کہ کیا یہ اس پاک جانور کا حصہ بن گئی یا نہیں بنی تو اس کو نجس بھی سمجھیں گے, پاک نہیں سمجھیں گے. یہ مسئلہ آپ کو زیادہ پیش آئے گا. اب اس کے آخر میں چھوٹا سا مسئلہ اور سن لیجیے, جس کو میں سمجھانے جاؤں گا تو کافی ٹائم لگے گا, اس لیے صرف مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ یہ تین مسئلے آپ نے سن, کہ آپ میں صرف خون کی مثال دے رہا ہوں لیکن یہ مسئلہ ہر مثال کے بارے میں, بکری نے پیشاب پی لیا, گائے نے مثلا شراب پی لی, یا مرغی نے مثلا سور کا گوشت کھا لیا, کتنی بھی نجاستوں کی مثالیں, لیکن میں صرف خون کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آسان ہو. کہ مچھر نے خون پیا, آپ کو یقین ہے کہ یہ مچھر کا حصہ بن گیا ہے, اس کو آپ پاک مانیں. آپ کو یقین ہے کہ یہ خون مچھر کا حصہ نہیں بنا, نجس مانیں. آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ میرا خون مچھر کا حصہ بنا یا نہیں بنا, شک میں بھی اس کو نجس مانیں گے. یہ تو بات واضح ہے. اب اس میں ایک مسئلہ اور آتا, ذرا توجہ دینا پڑے گی ورنہ اس میں اور پچھلے مسئلے میں آپ ذرا پریشان ہو جائیں گے, کنفیوز ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مچھر نے آپ کا خون ابھی ابھی کیا اور آپ نے مچھر کو مار دیا. اب اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ مارنے کے بعد جو خون نکلا یہ میرا خون ہے, تو یہی تین مسئلے چلیں گے جو ابھی آپ نے سنے. اگر یہ یقین ہے کہ اب تک حصہ نہیں بنا مچھر کا تو نجس ہے, یقین ہے کہ مچھر کا حصہ بن گیا تو پاک ہے, شک ہے کہ حصہ بنا یا نہیں بنا تب بھی نجس ہے. یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ مچھر کو مارنے کے بعد جو خون نکلے, یہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ وہی خون ہے جو مچھر نے ابھی ابھی میرا خون کیا. لیکن اگر کبھی یہ مسئلہ بن جائے کہ آپ نے مچھر کو مارا, اس کے جسم سے خون نکلا, یہ شک ہونے لگا کہ یہ خون میرا خون ہے جو اس نے ابھی پیا, یا مچھر کا پرانا خون جو میرے پاس آنے سے پہلے اس کے جسم میں موجود تھا, یا یہ شک ہو جائے کہ میں نے اس کو مارا تو ہے لیکن یہ میرا خون پی سکا تھا یا ابھی پینے کی تیاری کر رہا تھا اور میں نے مار دیا. کیونکہ اگر ابھی اس نے خون پینا اسٹارٹ نہیں کیا اور میں نے مار دیا تو جو خون نکلا ہے یہ پرانا خون ہے جو وہ لے کے آیا تھا, ابھی میرا خون اس نے نہیں دیا. لیکن بہت ہی باریک باریک مسئلے ہیں, بعض اوقات تو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب ایک جیسے مسئلے تو نہیں. پہلا مسئلہ کہ آپ کو شک ہوا کہ یہ خون مچھر کا خون بنا یا نہیں بنا, یہ کب ہے؟ جب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ خون میرا خون ہے جو میں نے مچھر کو مارا, کھٹمل کو مارا, یہ خون تو میرا خون, یہ شک ہو رہا کہ یہ میرا خون اس کا حصہ بنا یا نہیں بنا, سب تو اس کو نجس مانے. اب مسئلہ بدل گیا, شاید اب مسئلہ اور زیادہ واضح ہو گیا کہ نہیں آپ نے مچھر یا چھپڑ کو مارا, خون نکلا. اب یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ خون میرا والا خون ہے جو اس نے پیا تھا, یعنی وہ پرانا خون ہے جو یہ لے کے آیا تھا. ہو سکتا ہے میرا خون پہلے پینے سے پہلے ہی اس کو موت آ گئی. اگر یہی شک ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس خون کو آپ پاک سمجھیں گے. مجھے معلوم ہے کہ میں نے بڑا پیچیدہ انداز اختیار کر کے مسئلے کو الجھن میں ڈال دیا, تو میں اس کو آخر میں ایک جملے کی مدد سے مکمل کروں. کسی بھی ایسے جانور کو مارنے کے بعد مثلا مچھر کے کٹل کو خون نکلا, اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ پتا نہیں یہ نجس خون یعنی میرا خون ہے یا اس کا اپنا, پورے 30 منٹ فقط اس ایک مسئلے کے اندر لگ گئے, جس کی وجہ سے اب یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ تقریر کو مجھے مکمل کرنا پڑے گا, اور شاید جہاں مجھے جانا تھا اس پروگرام کو مجھے ملتوی کرنا پڑے. اس لیے کہ دو ہی تقریریں ہیں, آج کی تقریر ہے, اس کے بعد جو محرم کی تیسری یا دوسری یا تیسری محرم کی تقریر ہوگی, پھر تو عاشورے کے دن درد ہوگا جو ناممکن ہے, اور اس کے بعد میں پاکستان سے باہر ہوں گا. اس اعتبار سے آج کی گفتگو مکمل وقت کے مطابق ہوگی, آدھا حصہ مکمل ہو گیا, مظاہرات میں انتقال کا مسئلہ. میں نے زیادہ زور خون کے مسئلے پہ دیا, لیکن درمیان کی مثالوں یہ واضح کرنے کی کوشش کہ یہ مسئلہ ہر نجاست کے بارے میں چلتا ہے. جانور جتنی بھی نجاستیں کھاتے ہیں ان کو سوا کرنے کے بعد جب ان کے میدے سے وہ نجاست نکلے یا ان کے پیشاب, یہ سب میں یہی مسئلہ چلے گا. جیسے بکری کا پیشاب خود پاک, لیکن اگر بکری نے 2 یا 3 بوتلیں شراب کی پی لی اور پھر جو پیشاب نکلے تو اس میں شراب کے اثرات تو ہوں گے, لیکن یہی مسئلہ چلے کہ اگر اس کا جس بن کے نکل رہا ہے تو وہ شراب ہونے کے باوجود پاک ہے, جس نہیں بنا تو وہ والا پیشاب نجس مانا جائے گا. خیر اتنی ہی گفتگو کافی ہے, انشاءاللہ آئندہ استحالے کے مسائل اگر بیان کیے گئے تو یہ انتقال کا مسئلہ اور مکمل ہوگا. مسائل کی حد تک تفصیل ختم ہوئی. اس سے پہلے کہ میں پرانے موضوع فتنہ وہابیت کو مکمل کروں, ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم جتنی غفلت میں مبتلا ہیں اور آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں, ہمارے دشمن اتنے ہی ہوشیار, اتنے ہی چوکس اور اتنے ہی زیادہ خبردار اور ڈر رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ ہمارے وہ دشمن جنہیں ہماری گزشتہ تاریخ معلوم ہے, باقاعدہ ان کے پاس منصوبہ ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل مغرب کی دنیا میں یہ ایک طریقہ بہت زیادہ نکل گیا ہے کہ آج کے زمانے میں وہ بیٹھتے ہیں مگر سوچتے ہمیشہ 100 سال یا 50 سال بعد کی ہیں. جتنے ناول لکھے جا رہے ہیں اس کی اکثریت کا تعلق اسی سے کہ 10 سال بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا, 50 سال بعد کیا ہو رہا ہوگا. جتنی فلمیں بنائی جا رہی ہیں سب کا پسندیدہ موضوع یہی, سب نے صحیح تو اکثریت کا, کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا. تو اس میں جہاں وہ اپنے سیاسی, معاشی اور ملکی حالات کو دیکھتے ہیں, وہاں وہ مسلمانوں کی جانب ضرور نگاہ ڈالتے ہیں. اور آج سے 200 سال پہلے ہی سے یہ سازش شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے تباہ کیا جائے کہ دوبارہ ان کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو, اور اس کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف فتنے کھڑے کیے گئے تھے. یہ ان کو اندازہ تھا کہ ہر جگہ کے حالات مختلف ہیں. ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جھوٹی نبوت کا قصہ آیا, تو ایران کی سرزمین پہ جھوٹی امامت کا قصہ آیا, اور عرب کی سرزمین پر جھوٹے شرک اور جھوٹی توحید کا تذکرہ آیا, جو فتنہ وہابیت کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا. جھوٹی نبوت اور جھوٹی امامت کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. اس اعتبار سے کہ بہرحال ایران میں اور کسی حد تک ہندوستان اور پاکستان میں بیداری ہے, لیکن عرب کے لوگ جتنے جاہل ہیں اور جو ان کے ذہن کی ساخت ہے اس اعتبار سے وہابیت کا فتنہ بڑھتا چلا گیا. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 19 جون کی جو تقریر ہوئی فتنہ وہابیت کے سلسلے کی دوسری تقریر، اس پوری تقریر میں میں نے ایک ہی نقطے کو دہرایا تھا کہ وہابیت کی بنیاد ایک ہی چیز پر، کہ اتنا جھوٹ بولو. انسان اپنے آپ پہ یقین رکھنے والا انسان بھی ایک مرتبہ شک میں مبتلا ہو جائے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مغرب میں ایسا بھی گروہ، فلسفے کا مطلب فکر، ان کا یہ کہنا کہ ہم ہیں یا نہیں یہ بھی ایک مشکوک چیز ہے، اس میں بھی ہم کو شک ہے کہ پتہ نہیں ہم خواب دیکھ رہے ہیں یا ہمارا وجود اس وقت ہے. وہ کس طرح پیدا ہوا؟ اسی طرح کہ ان کے سربراہوں نے اتنا جھوٹ بولا کہ انسان شک میں مبتلا ہو گیا. خیر یہ تو بہت نفسیات کی بات ہو جائے گی موضوع سے ہٹنے والی. تو یہ میں نے 19 جون کو بیان کیا تھا، اس کی میں نے کچھ مثالیں دی تھی. اگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنے جلد یہ چیز دوسرے انداز سے ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گی. اب یہ تو فطری بات ہے کہ حج کے بعد یہ ہماری پہلی تقریر ہے. اس اعتبار سے اس تقریر حج کے وہ واقعات تو ضرور جھلکیں گے جو اس 15-20 دن کے عرصے میں آپ نے کئی انداز سے سن لیے ہوں گے. مجھے یہ اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں عوام تک یہ باتیں پہنچا دی گئی ہیں. اس اعتبار سے ان باتوں کو دہرانا بھی میرا مقصد نہیں، لیکن دوسری جانب یہ خواہش بھی ہے کہ تھوڑا بہت اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے آ جائے. کیونکہ یہ بالکل میرے موضوع کے درمیان والا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی خاص گفتگو کی جا رہی. تو وہابیت کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ جتنا جھوٹ بولا جا سکتا ہے جھوٹ بولو. شروع میں سب تمہارا مذاق اڑائیں گے، بچہ سمجھ جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے، لیکن تمہاری ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، تم لگے رہو اپنے جھوٹ پہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک نسل نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، چوتھی نسل، وہ جو پہلی نسل کا بچہ جس کو سمجھ رہا تھا کہ جھوٹ، چوتھی نسل کے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی شک میں پڑ جائیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سچ بول رہا ہو. اتنے سالوں سے ان کے بات ہو رہے، یہی وہابیت کا طریقہ کار تھا جس کو شروع سے اب تک استعمال کیا گیا. عقائد کی حد تک توحید اتنا زیادہ کیا گیا کہ یہ شرک وہ حرام اور بظاہر ایسا ظاہر کیا گیا کہ جیسے یہ سب اللہ کی محبت میں ہو رہا. جب آپ دیکھیں گے کہ غیروں کی بات چھوڑیں، ہمارے یہاں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا جو ایک مرتبہ اس پروپیگنڈے کی لہر میں مبتلا ہو چکا، اور وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہماری مجالس، یہ ہمارے جلوس، یہ ہمارے ماتم، یہ ہمارا آئمہ کو پکارنا، یہ ہماری منتیں، یہ کہیں شرک میں تو نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے حلقہ احباب میں ایسا گروہ نہ ہو جو بہت مختصر، لیکن مجھے معلوم خصوصاً پاکستان کے باہر بہت زیادہ تعداد میں ہمارے بہن کسی شک میں مبتلا ہو چکے ہیں. میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو مذہب سے دور ہے ان کی تو کوئی بات ہی نہیں. جو صرف اس لیے کہ اتنا زیادہ پیسے کے زور پہ اس پروپیگنڈے کو پھیلایا گیا کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، جبکہ ہر شخص یہ جانتا کہ تو صرف عمل کی چیز نہیں ہے، وہ تو دلی عقیدے کا مسئلہ، اور کوئی شخص بھی کسی کے عمل کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی شرک کر رہا. ورنہ ہندوؤں کا وہ اعتراض تو بالکل صحیح ہے کہ خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، حجر اسود کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہابیت نے اتنا زیادہ توحید اور شرک کے مسئلے کو پھیلایا کہ ہم لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. اور انہی میں ایک چیز، یہی حجہ جو موسم ہے، اس کے اندر اسلام کی عبادتیں وقت ایک روٹین عبادتیں نہیں ہوتی، جس طرح صبح اٹھ کے منہ دھونا اور ٹوٹنے سے استعمال کرنا اور غسل کرنا اور جوتے میں پالش کرنا اور کپڑے پہننا اور استری کرنا، اسی طرح مثلا نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے کہ بس انسان کے روٹین میں آ گیا، انسان اس کو کرتا چلا جائے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بھی، احادیث میں اکثر عبادتوں کے ساتھ اشارہ ضرور کہ جس عبادت کا مقصد کیا ہے. البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر عبادت کا سب سے اہم مقصد وہ ہم سے چھپایا گیا، وہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اور اس کے کچھ نہ کچھ فوائد ضرور ہمارے سامنے پیش کیے گئے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، قرآن بتا رہا کہ نماز فقط رکوع و سجدے کا، تشہد و سلام کا نام نہیں، بلکہ اس نماز کے ذریعے سے خدا کو یہ اہم کام دینا چاہتا، معاشرے کو برائیوں اور منکرات سے پاک کرنا چاہتا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کیوں رکھے گئے؟ لعلکم تتقون. فقط یہ مقصد نہیں کہ بھوکا پیاسا رکھ کے خدا تمہاری آزمائش کرے بلکہ تمہیں مستقی بھی بنانا چاہتا ہے, تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے, وہ الگ مقصد, مگر اس امتحان کا بھی ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہے کہ تم مستقی بن جاؤ. تو حج بھی ایک ایسی ہی عبادت, فقط ایسا نہیں کہ انسان سفید کپڑے احرام کے پہن کے چلا جائے, سات چکر لگا لے, شیطان کو کنکر مارے اور واپس آ جائے. اتنا بڑا اجتماع جو پروردگار عالم نے حج کے موقع پہ رکھا, اور جس کے لیے ہمارے پاس واضح ہدایت کہ امام پر یہ واجب, یعنی یہ چھٹے امام کی حدیث کہ امام پر یہ واجب کہ اگر کسی سال لوگ حج پہ نہ آئیں اور چیزیں کہ ایک ایسا سال آ جائے کہ جتنے لوگوں پر حج واجب ہے دنیا میں سب حج کر چکے, باقی کسی پر حج واجب بھی نہیں. حج کا مسئلہ تو آسان, کہ ہر ایک کو نہیں جانا ہے جس کی حیثیت ہے, جسے اسلام نے استطاعت کہا, استطاعت والے سارے افراد حج کر چکے, باقی جتنے لوگ بچے ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں. اب اگر کوئی حج سے نہیں جا رہا تو گناہ تو بظاہر کوئی نہیں, ہم حج کر چکے کیونکہ واجب تھا, گناہ آدمی اس لیے نہیں جا رہا کہ اس پہ واجب نہیں, مگر پھر بھی یہ کہا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو امام معصوم پر واجب کہ لوگوں کو بیت المال سے پیسے دے کے حج پر بھیجے, پھر بھی لوگ نہ آئے تو ان کو زبردستی حج کے اوپر بھیجا جائے. زبردستی کس لیے؟ فقہ کے اعتبار سے تو بات ختم ہو گئی کہ جن پر واجب ہے وہ کر چکے, جو باقی رہ گئے ان پر حج واجب ہی نہیں, کوئی اپنی جگہ گناہگار نہیں. لیکن حج کے موقع پہ خانہ خدا کو ویران نہیں رہنا, چنانچہ تمام علماء بھی مناسب کہ حج میں یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا موسم آ جائے کہ کوئی حج میں نہیں آ رہا تو واجبات میں سے ایک جو امام اور امام کی غیر موجودگی میں نائب امام کی ذمہ داری کہ زبردستی لوگوں کو حج پہ لایا جائے. لوگ کہیں پیسے نہیں ہیں تو بیت المال سے, بیت المال کیا ہے؟ زکات, یعنی صدقہ, اس پیسے سے لوگوں کو بھیجا جائے. پیسے ہونے کے باوجود لوگ نہیں آ رہے تو زبردستی ان کو بھیجا جائے کہ یہ مکے کی سرزمین ویران نہ ہونے پائے. تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بڑا مقصد بھی ہوگا. میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ اصل مقصد عبادتوں کا سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں معلوم, لیکن ضمنی بہت سے مقاصد بیان کیے گئے. فراز جناب ان میں سے ایک مقصد وہ بھی جو آپ اکثر سنا کرتے ہیں علماء کرام سے کہ نماز کے اندر تبصرہ کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں, تاکہ دن میں پانچ مرتبہ ہر محلہ اپنے اپنے محلے میں ایک جگہ پر اکٹھا ہو. جمعے کی نماز کے دائرے کو وسیع کیا گیا, کہا گیا کہ سوا تین میل کے دائرے میں جتنے لوگ یہ سب کے سب ایک مسجد میں آ جائیں. روزانہ پانچ مرتبہ محلے کی حد تک لوگ جمع ہوئے. اب سوا تین میل کے دائرے میں کئی محلے ہوں گے, کئی جگہ اجتماع ہوتا تھا دن میں پانچ مرتبہ, ہفتے میں اس کے دائرے کو بڑھا دیا گیا, سوا تین میل کے دائرے میں سب لوگوں کو ایک جگہ لانا. اس کے بعد سال میں دو مرتبہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ دائرے کو اور بڑھایا گیا. اس صحابات میں سے ہے کہ عید کی نماز شہر میں فقط ایک جگہ پڑھی جائے, سال میں کم سے کم دو مرتبہ سارے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں, اور پھر زندگی میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر ساری دنیا کے انسان ایک جگہ پہ جمع ہوں. اب جو مقصد نماز جماعت کا ہر ایک کے ذہن میں ہے, ہر ایک کے ذہن میں, شیعہ ہو یا سنی, ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ نماز جماعت سے کیا مقصد اور نماز جماعت کے کیا فائدے, جو آپس میں ایک دوسرے سے ملنا, چھوٹے موٹے مسائل کو حل کرنا, مشکلات کو دور کرنا, جو نماز جماعت کا مسئلہ ہے وہی جو دینا حج کا مسئلہ ہے. لیکن ایک چھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا گیا جس کے اندر ہمارے بھی بہت سے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ اس کی رو میں بیٹھ گئے کہ دیکھ یہ حج کا موقع تو عبادت کا موقع, بالکل سکون اور سناٹے کا موقع, اس موقع پہ نہ کوئی سیاسی بات ہونا چاہیے نہ کوئی دنیاوی بات ہونا چاہیے. چنانچہ میں نے بات سنجیدہ لوگوں سے یہاں تک سنا کہ سرزمین حرمین تو اتنی مقدس ہے کہ امام مظلوم نے بھی اپنے حج کو ترک کر دیا تاکہ سرزمین حرم کا تقدس برقرار رہے. تو یہ کیا ہو گیا تھا اس انداز سے؟ آیت اللہ خمینی نے دنیا میں ایک مقام تھا اسے بھی باقی نہیں چھوڑا, اور اس انداز سے مکے کے تقدس کو تباہ کیا گیا. یہ ساری کی ساری باتیں وہی جو ایک طرف سے اور ایک انداز سے پھیلائی جا رہی, جبکہ مکے کا ماحول, مکے کے حالات, مکے کے واقعات, جو لوگ وہاں موجود تھے اور یقیناً آپ کے ساتھی ساتھی وہاں ہوں گے, انہوں نے آپ کو اپنی بالمشافہ ملاقات میں بتایا ہوگا کہ وہاں کا ماحول ہی کچھ اور تھا. اب یہاں مسئلہ دو انداز سے آتا, پہلا یہ کہ کیا شرعی جواز ہے اس قسم کے نعرے لگانے کا اور اس قسم کے جلوس نکالنے کا, اور دوسرا مسئلہ, یہ مسئلہ تو ہمارے یہاں پیدا ہوتا, اور دوسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ جو عام مسلمان پوچھتے ہیں کہ جی ایرانیوں نے کتنا لمبا چوڑا پروگرام بنایا تھا, حرم پہ حملہ کرنا تھا، حضرت اسود کو فان کے لے جانا تھا، قوم کو مقدس شہر قرار دینا تھا، تمام حاجیوں سے آیت اللہ خمینی کی بیعت کرانا تھا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی جاتی، بلکہ وہاں تو بعض اخبارات میں ایسے انٹرویو بھی دبے کہ جس میں لوگوں نے اپنی جسم دید گواہی دی کہ ایرانی حرم کے دروازوں تک پہنچ چکے اور یہاں تک کہا گیا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ آغا خمینی کی تصویر بھی لگا دی گئی تھی، بالکل جسم دید گواہی دینے والے بیانات تھے۔ میں تفصیلات اس لیے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ 6 ذی الحج کو یہاں 4 تاریخ کی یہ واقعہ پیش آیا اور آج یہاں 25 تاریخ ہے، یعنی 3 ہفتے گزر چکے ہیں، سارے حجاج کرام واپس آ چکے ہیں اور خاص طور پر اس مجمع میں جو میرے سامنے آپ میں سے تو اکثر کے رشتے دار بھی گئے ہوئے تھے، اس لیے تفصیلات بتانا تو بالکل بے کار، لیکن صرف 2 چیزوں کا تذکرہ کر دینا ضروری، اس لیے کہ شاید کہ 2 چیزیں اکثر لوگوں نے آپ کو نہ بتائی۔ پہلی چیز یہ کہ عام طور پہ جو پروپیگنڈا وہاں ہم کو سننے کو ملا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں پہ کیا غلط تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جلوس جو تھا یہ ایرانیوں نے زبردست سے نکالا، بہت بڑی سازش تھی جس کا پتہ چلا، اور دوسری بات جو وہاں پہ بڑی کثرت کے ساتھ دہرائی گئی اور بار بار کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ ایرانیوں کے اس جلوس سے سعودی پولیس کا کوئی خطرہ نہیں ہوا، بلکہ عام مسلمانوں نے، ایرانیوں نے یا عام مسلمانوں پہ حملہ کیا یہ بھی کہا گیا، یا عام مسلمانوں کا راستہ رک گیا مسجد تک جانے کے لیے اور انہوں نے اپنا راستہ بنانے کے لیے ایرانیوں پر حملہ کیا، اکراہ ہو گیا، اس کے بعد اس تصادم کو ختم کرنے کے لیے پولیس نے بیچ میں دخل دیا اور دونوں فریقین کو الگ کیا۔ یہ وہاں پہ کہا جا رہا، یہاں چونکہ مختلف ذرائع ابلاغ سے خبریں آ رہی ہوں گی اس لیے مختلف انداز کی خبریں آ رہی ہوں گی۔ اب یہ جو باتیں کہی جاتی، پورا واقعہ اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو زیادہ یقیناً بہت سی چھوٹی چھوٹی زیادہ باتیں بھی آپ کے علم میں آ جائیں گی، لیکن اس کا وقت ہے نہ اس کی ضرورت، مگر ہم ان دونوں باتوں کے سلسلے میں اس کو واضح کر دیا جائے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ ایرانیوں کا یہ جلوس غیر قانونی تھا، یہ کوئی نئی چیز تھی، یہ تو بالکل غلط ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں 1982 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی حضرات، ویسے لفظ ایرانی استعمال ہو رہا لیکن اس میں فقط ایرانی نہیں بلکہ اس کے اندر تقریباً دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے باشندے تھے، خصوصاً لبنان کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور لبنان کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء سید قدسی شمس الدین قاضی فضل اللہ، یہ سب کے سب اس گروپ کے اندر ساتھی شریف تھے، لیکن خیر بار بار ایرانی کہا جاتا کیونکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کی تعداد ایرانیوں کی اس لیے وہ نظر بھی زیادہ آ رہے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ حضرات خود بھی اس بات کے گواہ کہ 1982 سے 1986 تک 5 سال گزر گئے، ہر سال یہ جلوس نکلتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی نئی چیز تھی، یہ آنے والے حاجیوں کے لیے کوئی نئی چیز تھی۔ ایران کے لوگ آیت اللہ خمینی کے حکم پہ ہر سال 2 جلوس نکلتے ہیں، پہلا جلوس مدینے میں نکلتا ہے، دوسرا جلوس مکے میں نکلتا ہے۔ جلوس کے نکلنے کی تاریخ بھی طے ہے، جلوس کے نکلنے کا وقت بھی طے ہے، جلوس کا راستہ بھی طے ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں۔ پہلا جلوس مدینے میں نکلتا ہے جس کا نام ہی جلوس بدر ہے، جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو پیغمبر نے پہلا فریضہ کیا انجام دیا تھا، مدینہ میں جتنے بھی گروہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک معاہدہ کیا تھا جو حساب مدینہ یا مدینہ چارٹر کے نام سے تمام تاریخوں میں آپ کو ملے گا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ مدینہ میں ہم کو وحدت کے ساتھ رہنا، چنانچہ اوس کو اور قدرت کو جو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے پیغمبر نے ایک میز پہ جمع کیا، خود پرستوں کو جو مسلمان ہو گئے اور یہودیوں جو آپس میں ایک دوسرے کے جاری دشمن تھے ایک جگہ پہ جمع کی، مدینے کے تمام گروہوں کو، تمام فرقوں کو، تمام مذاہب کو ایک جگہ جمع کی، یہ پیغمبر کا پیغام بہتر تھا۔ چنانچہ مدینے میں ہر سال جلوس نکلتا جس کا نام ہی مسجد الوحدہ، یہ جلوس بہتر جس کا مقصد ہی وحدت مسلمین کا نعرہ لگانا، یہ مدینے کے جلوس کا مقصد، اس جلوس کا راستہ بھی طے شدہ جہاں پہ نمائندہ امام خمینی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے مسجد النبوی تک یہ جلوس آئے گا۔ سعودی حکومت کو بھی معلوم ہے، تمام حجاج کرام کو بھی معلوم ہے، اس میں کسی نئے اعلان کی ضرورت نہیں، اور اس سال بھی بے عین ہی اس پر عمل ہوا، اور سب نے یہ دیکھا کہ اگر حرم پہ قبضہ کرنا ہوتا تو بہترین موقع یہ مدینے والا جلوس تھا، اس لیے کہ اس مدینے کے جلوس کا راستہ ہی حرم تھا۔ 1.5 لاکھ ایرانیوں کے جلوس کا اختتام حرم کے سامنے ہوا جو مدینے کا حرم، اور وہیں پہ بیٹھ کے نماز ادا کی گئی، نماز ادا کر کے سارے ایرانی واپس چلے گئے۔ یہ پانچ سال سے چلا رہا ہے طریقہ اور اس سال بھی اسی طریقے پہ عمل ہے. مکے کے اندر یعنی دوسرا جلوس نکالتے ہیں اور یہ جلوس ہوتا ہے حج سے پہلے کے آخری جمعے. حج سے پہلے جو آخری جمعہ ہے اس جمعے کو یہ جلوس نکلتا ہے. البتہ اگر یہ جمعہ حج سے بہت پہلے آ رہا ہو تو پھر 6 ذی الحج کی تاریخ اس کی مقرر ہے. اور یہ جلوس بھی اس کا بھی راستہ طے شدہ کہ جہاں مکے میں آغائے خمینی کے نمائندے آغائے کروبی کا دفتر, وہاں سے مسجد جن تک یہ جلوس نکلتا ہے. مکے کے اندر ایک مسجد ہے مسجد جن, یہ مسجد خانہ کعبہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بالکل اس مسجد کے سامنے سعودی حکومت کا بورڈ بھی لگا ہے کہ الحرم 2 کلومیٹر, پورے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر. سن 82 سے سن 86 تک پورے 5 سال اس جلوس کا راستہ ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی یہ حرم تک جلوس نہیں آیا, بلکہ ہمیشہ مسجد جن پہ پہنچتے جلوس ختم ہو جاتا. 5 سال کی یہ دیکھی ہوئی بات. اس جلوس کا نام ہے مسیرت و برأت من المشرکین. یہ جلوس ہے مشرکین سے برأت کا جلوس. مدینے کے جلوس کا نام ہے جلوس بیعت, اس کا نام ہے جلوس برأت. اور اس جلوس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت پر. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا رمضان, 9 ہجری میں مسلمانوں پہ حج واجب ہوا. حج اسلام میں پہلی مرتبہ 9 ہجری پہ واجب ہوا, لیکن پیغمبر اسلام حج کرنے تشریف نہیں لے گئے. تمام تواریخ اسلامی گواہ کہ باقی جتنی عبادتیں واجب ہوئی سب سے پہلے پیغمبر نے اس عبادت کو انجام دیا. نماز واجب ہوئی تو پہلی نماز رسول نے پڑھی, روزہ واجب ہوا تو پہلا روزہ رسول نے رکھا, جہاد واجب ہوا تو سب سے پہلے رسول میدان جہاد میں نکلے. مگر حج وہ واحد اسلامی عبادت ہے کہ واجب ہوئی مگر پہلا حج رسول نے نہیں کی, بلکہ رسول سن 10 ہجری میں گئے جو پہلا اور آخری حج تھا رسول کا. 9 ہجری کے حج میں کیا واقعہ پیش آیا؟ پہلا حج جو اسلام میں واجب ہوا پیغمبر نے جانے سے انکار کیا, مسلمانوں کو بھیجا گیا. ابھی مسلمان پہنچے بھی نہیں تھے مکے میں کہ جبرائیل امین سورہ توبہ کی 40 آیتیں لے کے نازل ہوئی. مولا کائنات کے سپرد کی ذمہ داری کی گئی کہ تمہیں جا کے ان آیتوں کو پڑھ کے سنانا. کہاں پڑھنا ہے؟ بعض تاریخوں میں ہے عرفات کے میدان میں, بعض میں ہے خانہ خدا کے دروازے کے سامنے. کب پڑھا گیا یہ سورہ توبہ کا ٹکڑا؟ 9 تاریخ کو, جو یوم حج اکبر تھا. اچھا قرآن کی آیت کیا ہے؟ آزان من اللہ یوم الحج اکبر. اے رسول, آج جو بڑے حج کا دن, ہماری شریعت میں عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں اور یہ جو حج کرنے حاجی جاتے ہیں اس کو بڑا حج کہتے ہیں. اے رسول, بڑے حج والے دن اعلان کر دی. آزان, آزان کہتے ہیں آواز بلند اعلان, ایسا اعلان کہ ایک ایک انسان تک کی آواز پہنچ جائے. اس کو ذکر ہوتا ہے آہستہ آہستہ تصویر گھما کے پڑھنا. ایک ہے آزان و من اللہ, اللہ کی طرف سے آواز بلند اعلان کیجیے. کیا اعلان کیجیے؟ ان اللہ فری من المشرکین و رسول, اللہ اور اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے کہ وہ مشرکین سے بیزار. یعنی جس کو آج کی اصطلاح میں کہا جائے گا الموت من مشرکین, ہم مشرکین سے بیزار, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. پہلے سال مولا کائنات خانہ خدا کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو اتنی بلند آواز کہ اس سال حج سے آنے والے تمام حاجیوں نے یہ اعلان سنا. قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت, میدان عرفات کی جبل رحمت جہاں سے حج کا خطبہ دیا جاتا, وہاں پہ کھڑے ہو کے اس اعلان کو دہرایا. چنانچہ ایرانی حضرات کا دوسرا جلوس اسی اعلان پہ مشتمل کہ جو اسلام نے پہلے حج میں ہی ابتدا کی اس چیز سے کہ حج تو ہوتا رہے گا مگر پہلے مشرکین سے برات کا اعلان کرنا, اس لیے مکے میں جو جلوس نکلتا اور کس دن؟ حج سے 1 یا 2 دن پہلے. مسلمانوں میں آپ کو معلوم ہے مختلف قسم ہیں, حنفی, حنبلی, شافعی, سب کے لیے حج شروع ہونے کی تاریخ الگ ہے. کچھ لوگ 9 تاریخ کو حج کے لیے جاتے ہیں, کچھ 8 کو نکل جاتے ہیں, کچھ 7 کو نکلتے ہیں. تو 6 ذی الحج وہ تاریخ جب سارے مسلمان مکے میں ہوتے ہیں, 7ویں سے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکلنے لگتے ہیں. تو 6 تاریخ کو ایرانیوں نے منتخب کیا ہے اپنے اس جلوس کے لیے گزشتہ 6 سال سے. 5 سال جلوس نکل بھی چکا. اس جلوس کا نام ہی ہے جلوس البراءت یا مصیرت البراءت, کہ آج ہمیں مشرکین سے بیزاری کا اعلان کرنا. اور یقیناً یہ روس والے ہوں یا امریکہ والے ہوں یا اسرائیل والے ہوں, ان کے مشرک ہونے میں کسی کو شک نہیں. یہی وجہ کہ کیونکہ سعودی عرب ہے تو انہی کے نمائندے لیکن مشرک نہیں, اس لیے سعودی عرب کے خلاف کوئی نعرہ نہ کسی جلوس میں اس سے پہلے لگایا گیا نہ اس سال لگایا گیا. جلوس ہے براءت مشرکین کا جلوس. سورہ توبہ کی سب سے پہلی آیت شان نزول آپ پڑھ لیجیے قرآن میں کسی بھی تفسیر میں, تو اس کا نام ہے جلوس برات. گزشتہ 5 سال سے نکل رہا اور حاجیوں کی زحمت کا خیال کرتے ہوئے اسے مسجد جن پر یعنی حرم سے 2 کلومیٹر پہلے روک دیا جاتا. نماز مغرب پہنچتا, نماز عصر کے فوراً بعد یہ جلوس چلتا ہے. نماز مغرب کے قریب مسجد جن کے سامنے پہنچتا, وہیں پہ 1.5 لاکھ ایرانی حضرات اور ان کے ساتھ جو 50,000 دوسرے ہوتے وہ سب بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں اور واپس اپنے اپنے گھروں کی جانب جاتے ہیں. یہ ہر سال کا طریقہ ہے اور اس سال بھی اس طریقے پہ عمل کیا گیا تھا بلکہ کیا جانا تھا. اب تو یہ تو میں نے سمندر بتایا کہ جلوس نکلتے کس مناسبت سے, اس کا نام کیا ہے, وجہ کیا ہے دو جلوسوں, اب بس آخر کے 2 جملے اور موقع ملا تو باقی باتیں آئیں گا. جس وقت آغائے خمینی کے نمائندے آغائے ضروری سرزمین مدینہ پر پہنچے, ایرانیوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مدینے جاتے ہیں, سعودی حکومت کے وزیر حج اور اوقاف نے ان سے ملاقات کی. جب آغائے ضروری مدینے سے سفر کر کے مکے تشریف لائے, مقابلہ ایک محلہ ہے مسجد جن سے بالکل ملا ہوا محلہ حرم سے 4 کلومیٹر, وہاں پہ نمائندہ امام کا دفتر ہوتا. سعودی وزیر حج اور اوقاف آغائے ضروری سے ملاقات کے لیے آئے, اور یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ بات کتنی کھلی ہوئی تھی. اور دوران گفتگو یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا کہ آپ لوگ ہر سال جلوس نکالتے ہیں, اس سال بھی آپ جلوس نکالیں گے. تو آغائے ضروری نے کہا کہ بالکل اس سال بھی جلوس نکلے گا, اور حج کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے سورہ توبہ کی روشنی. پہلے تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ جلوس نہ نکالیں. آغائے ضروری نے بتایا کہ آغائے خمینی کے نزدیک یہ جلوس واجب شرعی, اس کا نکالنا واجب. دوسری خواہش یہ ظاہر کی گئی کہ آپ کسی غیر ایرانی کو اس میں شامل نہ کریں. یہ خواہش بھی ٹھکرا دی گئی کہ حج کا تعلق بہرحال تمام مسلمانوں سے ہے. تیسری خواہش انہوں نے یہ ظاہر کی کہ آپ یہ جلوس لے کر حرم تک نہ جائیں. یہ باقاعدہ سارے مذاکرات ہو رہے ہیں. آغائے ضروری نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, بتائیے کہاں تک جائیں. یہ طے پایا کہ ایک نمائندہ آغائے ضروری جو خود نمائندہ امام خمینی, ایک نمائندہ یہ دیں گے, ایک نمائندہ وزیر حج اور اوقاف اپنا دے گا. یہ دونوں نمائندے مل پورا راستہ طے کریں گے کہ جلوس کہاں سے شروع ہو, کس سڑک سے گزرے, کس گلی سے گزرے, کہاں جاتے ختم ہو. آغائے ضروری کے نمائندے اور سعودی حکومت کا نمائندہ آغائے ضروری کے دفتر کے باہر سے دونوں نے اپنا سفر شروع کیا. ایک ایک سڑک کے اوپر بحث ہو, اور اس کے بعد یہاں تک طے پایا کہ مسجد جن تک یہ جلوس آئے گا. آپ میں سے جو صاحبان حج یا عمرے پہ جا چکے ان کو یاد ہوگا کہ مسجد جن ایک ایسی سڑک پر واقع ہے کہ ایک طرف مسجد جن ہے سڑک کے دوسری طرف مسجد عالم ہے. یہ بھی بہت اہم مسجد ہے تاریخ اسلامی. تو یہ طے پایا کہ ان دو مسجدوں تک یہ جلوس آئے گا. جلوس کیونکہ بہت بڑا ہوگا اس لیے دونوں طرف نشانیاں رکھی گئی کہ جلوس کا دایاں حصہ مسجد جن پہ اور بایاں حصہ مسجد عالم پہ رک گیا. یعنی باقاعدہ ہر چیز قانون اس کی پابندی شرن واجب نہیں, لیکن سعودی حکومت کا اصرار ہے تو چلے ان کے قانون کا بھی خیال رکھا جا رہا. قانون کے دائرے میں کی گئی. سعودی وزیر حج اور اوقاف نے اپنے نمائندے کی رپورٹ لی. رپورٹ لینے کے بعد باقاعدہ اس کی منظوری دی کہ آپ جہاں تک جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. ضمناً میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سارا علاقہ وہ ہے کہ جس میں 95% ایرانی رہتے ہیں اور دوسرے حاجی مشکل سے 5% ہوں گے. اس لیے نہ کسی حاجی کو اسے تکلیف پہنچ سکتی تھی نہ کسی کا راستہ رک سکتا. باقاعدہ آغائے ضروری میں اور وزیر حج اور اوقاف میں مذاکرات کے بعد, پھر مذاکرات ہوئے نمائندے کی رپورٹ کے بعد, یہ طے پا گیا کہ ہم کو یہاں تک جانا. یہ بالکل طے شدہ بات تھی, ایسا نہیں کہ سعودی حکومت کی اطلاع کے بغیر یہ ہو رہا. یہ دوسری بات, یہ تو اسے ایک چیز کا جواب کہ ایرانیوں نے غیر قانونی جلوس نکالا. دوسری چیز کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کیونکہ وقت پورا ہو رہا. دوسری چیز یہ کہی گئی وہاں تو بڑی کثرت کے ساتھ کہی گئی, یہاں معلوم نہیں کہ آئی یا نہیں آئی, لیکن سعودی ٹیلی ویژن جو فلم تیار کی ہے اس واقعے کے بارے میں, اس کو تو میں نے دیکھا شروع سے آخر تک بار بار یہ جملہ دہرایا گیا کہ 1.5 لاکھ کا جب جلوس نکل رہا تھا تو ایرانیوں نے سارے راستے بند کر لیے. چنانچہ دوسرے حاجیوں حرم تک جانے کے لیے اپنا راستہ بنانا چاہا, اور اس کے لیے وہ جلوس میں سے نکلے. ایرانیوں نے ان پہ حملہ کیا, انہوں نے جواب دیا, جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا. پتہ نہیں کسی انداز سے یہ بات یہاں آئی یا نہیں آئی, لیکن وہاں سے اسی کو پھیلایا گیا اور صرف وہی نہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے غالباً وہ فلم نہیں دکھائی جو سعودی حکومت نے دنیا کے 125 سے زیادہ ملکوں کو بھیجی، تو یہ جملہ حریف میں، لیکن یہ بات اتنی غلط ہے، اس کا ثبوت ہمارے قافلے کے 270 افراد ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ہمارا قافلہ، جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں بتا سکتا، ہمارا قافلہ بعض وجوہات کی بنا پر اس جلوس میں شریک ہونا چاہتا تھا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا، لیکن جلوس شروع ہونے سے 12 گھنٹے پہلے یہ اطلاع آ گئی کہ کل اس جلوس پہ حملہ ہونے والا اور اس جلوس میں بھنگڑ مچنے والی ہے اور اس جلوس کے اوپر فائرنگ ہونے والی ہے۔ 12 گھنٹے پہلے یہ اطلاع باوسو ذریعے سے پہنچی، ذاتی طور پر مجھ تک یہ اطلاع پہنچی اور میں نے یہ اطلاع اپنے قافلے تک منتقل کی، جس کے نتیجے میں ہمارے قافلے نے اس میں شرکت نہیں کی۔ یہ ساری وجوہات بہت تفصیل غلط، لیکن اس 12 گھنٹے پہلے پورے پلان کا ہم تک پہنچ جانا، اور یعنی بالکل صحیح طریقے سے، ایسا نہیں کہ ہم خود گئے ہوں تو جاسوسی کرنے کے لیے باقاعدہ اطلاع پہنچائیں گے، یہ بتا رہا کہ خود یہ کہا گیا کہ جلوس کی وجہ سے راستے رک گئے، تو حاجی جو حرم جانے کی کوشش کر رہے وہ راستے ان کو نہیں ملے اور انہوں نے ایرانیوں پر حملہ کیا، یہ ایرانیوں نے ان پہ حملہ کیا، یہ بالکل غلط، اس لیے کہ 12 گھنٹے پہلے ہم کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا، اور میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ 270 آدمیوں سے تصدیق کرا سکتے ہیں کہ رات کے وقت باقاعدہ قافلے میں اعلان ہوا کہ کل اتنے بجے جلوس نکلے گا، آپ کو جانا، رات کے نماز مغربین کے بعد مجلس تھی، مجلس کے بعد یہ اعلان ہوا رات کے 9 بجے، اور صبح 9 بجے میری جانب سے پورا پروگرام پہنچا کہ آج کے جلوس میں ہونے والا ہے، آپ کو نہیں جانا، تو صبح 9 بجے مجھے اطلاع ملی، مجھے اطلاع رات کو ملی، قافلے تک صبح پہنچائی، پورا قافلہ آپ کو بتائے گا کہ ان کو صبح 9 بجے پتا چل گیا تھا کہ کیا ہونے والا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو واقعہ بطور سعودی حکومت کے ایک ناگہانی واقعہ تھا، حاجیوں نے اپنا راستہ بنانے کے لیے حملہ کیا، وہ 12 گھنٹے پہلے مجھے پتا چل جائے کہ کیا ہونے والا، وہ باقاعدہ ایک منصوبہ تھا اور اس